أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما امام زماننا اجل الله في فرجه اما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد ولتكن امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر شب ولادت اور ایک ایسی ذات کی ولادت کہ جو علی کے نام سے منسوب ہے. علی والوں کے لیے ایک عظیم شب کہ ایک علی کی ولادت کی شب ہے. میں اپنے بچوں سے محبین سے مخاطب ہوں. مجھے کہا گیا ہے کہ میں محبین سے خطاب کروں. بچے میری طرف متوجہ ہوں. آج ایک امام کی ولادت ہے. اس امام کا نام کیا ہے؟ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام. کیا بچے مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ آئمہ میں کون سے علی ہیں؟ ان کا نمبر کون سا ہے؟ ہمارے کتنے امام ایسے گزرے ہیں جن کا نام علی پر ہے؟ کون بتائے گا؟ شاباش. چار امام ایسے ہیں کہ جن کے نام علی پر ہیں. خود امام علی، امام ہاں امام علی، امام زین العابدین، امام علی رضا اور امام علی نقی. یہ چوتھے علی ہیں جن کی آج ولادت ہے. اچھا، علی چار تھے، محمد کتنے تھے؟ نہیں، محمد کتنے تھے بتائیں؟ دو کہہ رہے ہیں، ایک امام محمد صحیح نہیں ہے. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام محمد تقی اور ہمارے آخری امام بھی، اس طرح سے تین امام ایسے تھے جن کا نام محمد پر تھا. بس آج ہمارے دسویں امام، امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے. ایک شیعہ ہونے کے ناطے، ایک امام کے پیروکار ہونے کے ناطے، ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی سیرت سے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں سے آگاہ ہوں. انشاءاللہ اپنی آخری گفتگو میں امام کے کچھ اقوال سے استفادہ کریں گے. آغاز امام سے، انشاءاللہ اختتام بھی امام پر کریں گے. موضوع بحث ایک ایسی تنظیم ہے جس کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ ان ائمہ کی سیرت پر چل سکے، قرآن اور اہل بیت کو اپنے سامنے مشعل راہ قرار دیں اور قرآنی تعلیمات اور سیرت اہل بیت پر چل سکیں. کیا کسی بھی گروہ کا یا کسی بھی تنظیم کا بنانا اسلامی نقطۂ نگاہ سے صحیح ہے؟ بہت سارے لوگ شبہ ایجاد کرتے ہیں کہ اگر کسی کا تنظیم بنانا یا گروہ بنانا باعث اختلاف ہے, ظاہر ہے کہ جب ایک گروہ بنے گا, ایک تنظیم بنے گا, تو وہ دوسروں سے جدا ہوگا. کیا یہ عمل اسلامی نقطۂ نگاہ سے صحیح ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن تاکید کرتا ہے, قرآن تاکید کرتا ہے کہ دیکھو گروہ ہونا چاہیے, گروہ ہونا ضروری ہے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں کہا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, دیکھو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, تاکید کر رہے ہیں ہونا چاہیے, جو کیا کرے, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو خیر کی طرف دعوت دے, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, جو معروف کی طرف امر کرے اور نواہی سے دور کرے, بری باتوں سے تمہیں دور کرے. بس قرآن کی تاکید ہے کہ اچھے لوگوں کو نیکی کے لیے ایک گروہ بنانا چاہیے. اسی طرح سے قرآن نے کہا کہ کامیابی تو ہے ہی کس کی, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, حزب ضروری ہے, لیکن حزب کیسی ہونی چاہیے, حزب اللہ کی حزب ہونی چاہیے, اللہ کی جماعت ہونی چاہیے, ایسے لوگ ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے کام کریں. اور قرآن نے کہا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہ حزب خدا ہی, حزب اللہ ہی غالب رہنے والی ہے. اور ہم نے دیکھا آج جو واقعی حزب اللہ تھی, یہ حزب اللہ بہت سارے ممالک میں بنی ہے, بہت سارے ممالک میں یہ نام رکھا گیا ہے, ہمارے خود ملک پاکستان میں بھی یہ نام رکھا گیا, لیکن واقعاً حقیقتاً اگر کوئی حزب اللہ ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ غالب رہے گی. حزب اللہ کون ہوتا ہے؟ حزب اللہ کیا صرف نام رکھ کے ہم حزب اللہ بن سکتے ہیں؟ نہیں, جب تک ہم میں وہ صفات نہ ہوں جو کہ حزب الہی کی ہیں, اس وقت تک ہم حزب اللہ نہیں بن سکتے. یہ حزب اللہ صرف نام رکھ لینا کافی نہیں ہے, وہاں پر انہوں نے نام رکھا لیکن اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم خدا کی حزب ہیں, ہم میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو خدا کی حزب میں ہونی چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ جب دنیا کی پانچویں بڑی قوت, جس کو بڑا زوم تھا اپنی قدرت و طاقت پر, جب اس نے حملہ کیا تو اس نے بزور قوت الہی حزب اللہ ہونے کا ثبوت دیا اور اس بڑی طاقت کو شکست دی. کس بنیاد پر؟ اپنی قدرت الہی کی بنیاد پر, جہاں اس نے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا کی طاقت کی بنیاد پر ہم یہ جنگ جیتے ہیں. آج دنیا کے بہت سارے ادارے اس بات پر تحقیقات کر رہے ہیں, ریسرچ ہو رہی ہے کہ اتنے سے لوگ, چند ہزار لوگ اتنی بڑی فوجی طاقت کو شکست دے دیں, یہ کیسے؟ لیکن قرآن نے کہا, قرآن نے بہت ساری داستانیں نقل کی, ابراہیم کو نمرود پر فتح دی, ابراہیم کیا تھے, موسیٰ کو فرعون پر فتح دی, یہ ساری داستانیں قرآن میں موجود ہیں, لیکن ہمیں یقین نہیں آتا. آج ہمارے اس دور میں خدا کا یہ معجزہ سامنے آیا, قرآن میں جب خدا نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, چھوٹے چھوٹے گروہ کتنے ہیں, چھوٹے گروہ ہیں جن کو ہم نے بڑے بڑے گروہوں پر فتح دی ہے اذن خدا کی بدولت, خدا کا اذن تھا. وہ فنا فی اللہ تھے, انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر دیا تھا, اس لیے خدا نے ان کو فتح نصیب کی. چھوٹا سا گروہ, آج ہم نے دیکھا چھوٹا سا گروہ ہے, اس نے اتنی بڑی فتح حاصل کی. یہ تنظیم جب بنی تھی تو اس کی بنیاد میں بھی یہی حزب اللہیت تھی، یہی اہداف پوشیدہ تھے. آپ نے مختصر تاریخ کا ابھی نقی ہاشمی صاحب کی زبانی سنا، اور جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ انقلاب سے پہلے یہ حزب اللہی تنظیم تھی، اور اس تنظیم نے وہ کردار ادا کیا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب 1985 میں شہید عباس موسوی صاحب پاکستان تشریف لائے، تو اس وقت انہوں نے اپنی لابلائے گفتگو میں کچھ لوگوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان ہم سے آگے ہے. یعنی 1985 میں جو ہماری صورتحال تھی، ہم لبنان کی حزب اللہ سے آگے تھے. کس کی بدولت؟ اسی تنظیم کی بدولت. کیوں؟ اس میں ایسے نوجوان تھے، اس میں ایسے جوان تھے کہ جنہوں نے خدا کے دین کو اپنا لیا تھا، جنہوں نے اس تنظیم کے ہدف کو سمجھ لیا تھا، جنہوں نے یہ جان لیا تھا کہ حقیقی شیعہ بن کر، حقیقی مسلمان بن کر ہم حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس تنظیم کی تعریف کیا ہے؟ اگر ہم اس تنظیم کو بیان کرنا شروع کریں کہ یہ تنظیم دراصل ہے کیا، اگر ہم اس تنظیم کے نام پر غور کرتے چلیں کہ اس تنظیم کا نام ہے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان. سب سے پہلی چیز کیا آئی ہے؟ امامیہ، یعنی یہ شیعہ دوازدہ امامی مسلمانوں کی تنظیم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو امامی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ ہیں. شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آئمہ کا پیروکار ہو. شیعہ صرف محب نہیں ہوتا، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو پیروی کرے. امامیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقی معنی میں اپنے آئمہ کے پیروکار ہیں. امامیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، نہ صرف علی کے ماننے والے ہیں بلکہ علی کی سیرت پر بھی چلنے والے ہیں، اور علی نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں. علی نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، امیر المومنین نے اپنے فرزندوں کو وصیت کی کہ دیکھو دو چیزیں کامیاب کرتی ہیں انسان کو، ایک تقوی اور دوسرا نظم. یہ تقوی رکھنے والی تنظیم ہے، جو جو تقوی رکھتا ہے وہ اس تنظیم کا ممبر ہوگا. پہلی چیز کیا ہے؟ امامیہ نہ صرف تقوی رکھے گا بلکہ وہ اپنے دین کے لیے فعال بھی ہوگا. ہم نے دیکھا ابھی شہید ڈاکٹر محمد علی کی بات ہوئی، یہ شخص کتنا فعال تھا. نہ صرف یہ کہ باتقوی تھے، میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں. ایک دفعہ میں پشاور گیا، میں نے دیکھا کہ شہید ڈاکٹر محمد علی، شہید عارف کے پاس بیٹھا تھا میں، میں نے دیکھا شہید ڈاکٹر محمد علی تشریف لائے اور موٹر سائیکل پر لاہور سے پشاور کا سفر طے کیا. لاہور سے پشاور کا سفر کتنی، اس وقت 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں جب موٹر وے بن چکا ہے، اس وقت کتنا ٹائم لگتا ہوگا خدا جانتا ہے. لیکن واقعاً اس دن جب میں نے یہ سنا کہ ڈاکٹر صاحب لاہور سے پشاور موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، اور مجھے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ تقریباً ہفتہ 10 دن میں ایک چکر ضرور لگتا ہے قائد شہید سے ملنے کے لیے. ڈاکٹر محمد علی شہید ہفتہ 10 دن میں ایک چکر ضرور لگاتے ہیں، اور اکثر موٹر سائیکل پہ آتے ہیں. عجیب بات تھی، یعنی فعالیت اتنی زیادہ، اپنے ہدف کے لیے انسان اتنا فعال ہو. بس امامیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیندار ہے، باتقوا ہے اور فعال ہے، اپنے دین کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے فعالیت بھی کر رہے ہیں. دوسرا جو جملہ اس میں، دوسرا جو کلمہ موجود ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس. نہ صرف یہ کہ دیندار ہیں، باتقوا ہیں، بلکہ تعلیمی میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. جہاں اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ یہ تنظیم سیرت محمد و آل محمد سے شیعہ نوجوانوں کو آراستہ کرے. وہاں اہم اہداف میں یہ تھا کہ شیعہ نوجوان کو تعلیمی لحاظ سے اعلیٰ ترین منازل پر فائز ہونا چاہیے. ہر شیعہ جوان اعلیٰ تعلیم کا حصول اپنے لیے یقینی بنائے, اور اگر کوئی رکاوٹ, چاہے مالی رکاوٹ ہو یا کسی اور قسم کی رکاوٹ, تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے. بس امامیہ کا مطلب یہ ہے کہ دیندار, باتقویٰ ہو, فعال ہو. اسٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین اسٹوڈنٹ ہو, بہترین طالب علم ہو, اور تعلیمی میدان میں کسی سے بھی پیچھے نہ ہو. آرگنائزیشن, تیسرا کلمہ آرگنائزیشن ہے, یعنی آرگنائز ہو, ایک بے نظم نوجوان نہ ہو. اس تنظیم کے اہداف میں شامل ہے کہ اگر کوئی بھی اس تنظیم میں شامل ہوگا تو اس کی زندگی کو آرگنائز کیا جائے گا, وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا. امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان, اور اس کا دائرہ پاکستان تک محدود ہوگا. بس عزیزو, اگر اس تنظیم میں آئے ہیں تو اس تنظیم کے نام اور اس تنظیم کے عنوان کے تحت اس تنظیم کے ہر ہر رکن کو دیندار ہونا چاہیے, باتقویٰ ہونا چاہیے, فعال ہونا چاہیے, تعلیمی میدان میں آگے ہونا چاہیے, اور آرگنائز ہونا چاہیے. یہ اس تنظیم کے مقاصد میں شامل ہے. ہم شہید ڈاکٹر محمد علی کو جہاں ان تمام صفات سے آراستہ دیکھتے ہیں, یعنی وہ دیندار تھے, باتقویٰ تھے, منظم تھے, تعلیمی میدان میں اتنے آگے تھے کہ ڈاکٹر تھے, اور لاہور کے ہاسپٹل میں جو خدمات انجام دے رہے تھے, ان کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے شاید ہی کوئی چھٹی کی ہو, یعنی اپنے فرض کو اس طرح نبھاتے تھے کہ ایک طبیب ہونے کے ناطے, ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اپنے مریضوں کا خیال بھی رکھتے تھے اور کسی دن چھٹی نہیں کرتے تھے. شہید ڈاکٹر محمد علی جیسے لوگوں نے ہمارے لیے اس طرح کے وظائف معین کیے ہیں کہ اگر آج ہم ان وظائف پر عمل نہ کریں تو کل یہ شہداء, یہ بنانے والے آپ سے یہ سوال کریں گے, انہوں نے تنظیم بنائی, خود اچھا عمل کر کے دکھایا, لیکن اگر آج کے نوجوان, آج کے وہ لوگ جو اس تنظیم کے کرتا دھرتا ہوں, وہ اس ہدف کے تحت نہ چل سکیں یا اس تنظیم کو نہ چلا سکیں تو وہ ذمہ دار ہیں. آج جو مشکلات ہمیں حائل ہیں, ان مشکلات کی بیشتر ذمہ داری اس تنظیم پر عائد ہوتی ہے. ایک دور تھا جب اس تنظیم نے تشیعوں کو بہت ساری مشکلات سے بچایا. ایک دور تھا جب تشیعوں کو یہ تنظیم بہت آگے لے کے گئی. 80s کے دور میں جب شہید عارف کا دور تھا, اس وقت اس تنظیم نے اپنا اہم ترین کردار ادا کیا. آج پھر اگر یہ تنظیم ان اہداف پر آ جائے تو اپنا بہترین کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن یہ کام کیسے ہوگا, یہ کام کیسے ہوگا, اس وقت یہ کام کیسے ہوا؟ اس وقت یہ کام اس طرح سے ہوا کہ ایک بہترین ماحول تھا, ایک دیندار ماحول تھا, ایک ایسا ماحول تھا جس میں آنے والا ہر بچہ دین کی طرف آتا تھا, تقویٰ اختیار کرتا تھا. اس تنظیم کے پاس اپنے ٹیوشن سینٹر تھے, اس تنظیم کے پاس اپنے اساتید تھے, اس طرح سے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے کالج اور کالج سے یونیورسٹی میں یہ لے کر جاتے تھے کہ بچے بہترین تعلیم حاصل کرتے تھے. اور اگر ہم آج یہ ماحول بنانے میں ناکام ہوئے تو یقین ہے, اور اس کو ایک مقدس راستے پر چلتے ہوئے ایک بہت بڑا عظیم کام انجام دینا ہے, اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اس پاکستان میں ظہور کی زمینہ سازی کرنی ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس تنظیم کا آغاز کیا تھا, تو آج یہ تنظیم ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ذمہ داری آج ہمیں ادا کرنی ہے،
لیکن کس طرح سے؟
اس کے اندرونی ماحول کو بہتر بنا کے، قطن اس شہر کا ماحول اس تنظیم پر اثر انداز نہ ہو، قطن وہ تنظیمیں جو کہ اس شہر میں فعال ہیں ان کے اخلاق اور کردار کا اثر اس تنظیم پر نہ ہو۔ جب بھی ہم کبھی کسی غلط بات سے روکتے ہیں تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں پر اسی طرح سے فعالیت ہوتی ہے، یہاں پر تنظیمیں ایسے ہی چلتی ہیں، دوسری تنظیمیں ایسے ہی چلتی ہوں گی، لیکن امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایسے ہی نہیں چلتی۔ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن خلاف شریعت عمل نہیں کر سکتی، تنظیمیں کچھ بھی کرتی رہیں لیکن امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا کوئی بھی نوجوان خلاف شریعت حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسری تنظیمیں زور اور زبردستی سے بہت سارے کام کرواتی ہیں، یہاں بھتہ لینا عام ہے، یہاں پر لوگوں پر جبر کرنا معمولی سی بات ہے، یہاں پر کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کی گاڑی کو نقصان پہنچا دینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، لیکن امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں آنے والا ایک ایک فرد ذمہ دار ہے۔ اگر کسی کو بے جا تھپڑ بھی مارا تو یہ خلاف شریعت ہے، اگر کسی کی گاڑی کو ذرا سا نقصان پہنچایا تو یہ کار حرام ہے، اس کو انجام دینا صحیح نہیں ہے۔ پھر ہم مثال دیں گے حزب اللہ کی، حزب اللہ ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھی ہے جس میں اس سے زیادہ فساد تھا، وہاں کی تنظیمیں تھپڑ نہیں مارتی تھیں، وہاں کی تنظیمیں گاڑیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تھیں، وہاں پر جان سے مارتے تھے، وہاں گولیاں چلتی تھیں، راکٹ چلتے تھے، وہاں پر گاڑی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، وہاں گاڑیوں کو اڑا دیا جاتا تھا، یہ صورتحال تھی۔ لیکن اسی حزب اللہ نے کیا کیا، اسی حزب اللہ نے یہ کیا کہ سب کو اپنا بھائی بنایا، سب سے دوستی کی۔ حزب اللہ اور عمل کی لڑائی ہوتی تھی، امام خمینی کے پاس آئے شہید عباس موسوی، انہوں نے کہا کہ آغا یہ ہمیں مارتے ہیں، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو گلے لگاؤ، اگر یہ تمہیں مارتے ہیں تو آپ ان کو نہیں مارو، اپنا غصہ اسرائیل پہ نکالو۔ امام خمینی نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، قرآن کی آیت ہے، رسول کے جو ساتھی ہیں ان کی صفات بیان کی گئی کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر پہ شدید ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ ہمارے کسی بھائی نے اگر ہمیں کچھ کہہ دیا ہم اسے گلے لگائیں، ہیں تم میرے بھائی ہو، یہ محبت یہ دوستی انہوں نے پیدا کی۔ اور آج وہ جو حزب اللہ اور عمل آپس میں لڑتے تھے آج وہ بھائی بھائی ہیں، نہ صرف حزب اللہ اور عمل، نہ صرف شیعہ، بلکہ یہ حزب اللہ وہ ہے جس کو آج عیسائی اپنی تنظیم کہتے ہیں، انہوں نے سب سے دوستی کی، انہوں نے سب کو اپنا بھائی بنایا۔ اور دشمن کس کو رکھا؟ جو دشمن خدا تھا اس کے ساتھ دشمن، وہ ہمارے پر بمباری کر کر کے ہمیں مارتے تھے اور خود امن کی زندگی گزارتے تھے، ہم ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہ اب راکٹ آئے، اب ہمارے اوپر بم گرے، اب ہمارے اوپر گولی چلے۔ آج معاملہ برعکس ہے، آج ہم سکون سے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن آج اسرائیلی پریشان ہیں، مضطرب ہیں کہ کب حزب اللہ کی طرف سے راکٹ آئے اور ان کو نقصان پہنچا دے۔ کافر پر شدید ہیں، آپس میں مہربان ہیں، یہ حزب اللہیوں کی صفت ہے۔ یہ حزب اللہی کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ ہماری طرح کی شیعہ ہیں، لیکن انہوں نے حقیقی شیعہ بن کر اپنے آپ کو مغلوب کیا ہے۔ فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ حزب اللہ ہی بنے ہیں تو غالب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا تربیتی نظام مستحکم کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت شجاع ہیں، یہ شجاع اس طرح سے ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں اسلحے لیے ہوئے ہیں، نہیں، یہ تقویٰ کا اسلحہ لیے ہوئے ہیں، اصل اسلحہ تقویٰ کا اسلحہ ہے، ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے، ان کا ماحول بہت اچھا ہے، سب سے زیادہ سرمایہ گزاری، سب سے زیادہ سرمایہ گزاری یہ تربیت پر کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جو صرف تربیتی امور کے لیے مختص ہے. ہر نوجوان جب حزب اللہ میں شامل ہوتا ہے تو کئی مراحل گزارنے پڑتے ہیں. قرآن اور اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. تمام ائمہ کی اخلاقی اجتماعی سیاسی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اس کو پتہ ہے کس وقت ہمارے امام نے کیا رول ادا کیا تھا. وہ جانتا ہے کہ ایک ولی کی پیروی کس طرح کی جاتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اپنے قائد کی بات کو کس طرح سے ماننا ہے. یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ یہ سب کچھ اہل بیت نے ہمیں دیا ہے. اگر ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے لگیں تو ہم حزب اللہ ہی بن جائیں گے. اگر ہمارا ماحول اچھا ہو جائے تو ہم حزب اللہ ہی بن جائیں گے. میں نے کہا تھا کہ آج دسویں امام کی ولادت ہے اور دسویں امام کی چند احادیث اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. امام نے اچھی صحبت کی تاکید کی ہے, ہر معصوم نے تاکید کی ہے, اور بری صحبت سے پرہیز کرنے کی تاکید کی ہے. دسویں امام فرماتے ہیں, مخالطۃ الاشعار تدل علی شر من یخالطہم. فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت اس بات پر دلیل ہے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے وہ بھی برا ہے. عزیزو, اگر کوئی بچہ برا ہے, آپ کہیں میں تو اچھا ہوں. مثلا ایک بچہ ہے جو سگریٹ پی رہا ہے, آپ کہیں بھائی میں سگریٹ نہیں پیتا, وہ پی رہا ہے تو کیا ہوا, میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. نہیں, معصوم منع کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ بری صحبت تمہیں بھی برا بنا دے گی, بری صحبت میں کبھی نہ بیٹھو. اگر دیکھ رہے ہو کہ کہیں برائی ہے تو وہاں سے دور ہو جاؤ. بس ہمیں اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے. یہ معصومین کی تاکید ہے. امیر المومنین نے کہا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو, جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی وہ ہوگا. کبوتر با کبوتر باز با باز, کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز. کبھی کبوتر کے ساتھ کسی باز کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی کوے کے ساتھ کسی کبوتر کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں, کوے کووں کے ساتھ اور کبوتر کبوتروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. یعنی جیسے طبیعت ہوگی, جیسا اخلاق ہوگا, ویسے ہی دوستی ہوگی. بس اگر دوست اچھے ہوں گے تو وہ خود بھی اچھا ہوگا. ہماری دوستی میں ایک بہت ہی بڑی مصیبت, بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری مصیبتیں. امام کی ایک اور روایت جو کہ ایک بہت اہم مشکل کی طرف اشارہ ہے. ہمارے اخلاقیات میں, آج کے معاشرے میں اخلاقیات میں جو ایک بہت ہی خطرناک چیز آ گئی ہے وہ مذاق اڑانا ہے. ہمارے بچے اس مذاق اڑانے کو بری چیز نہیں تصور کرتے, بلکہ ہمارے بڑے بھی مذاق اڑانے میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے. مذاق ایک ہوتا ہے ہنسی, ایک ہوتا ہے شوخی, یعنی مزاح. یعنی آپ کسی مومن کے دل کو خوش کریں, کوئی ایسی بات کریں جس سے سب ہنسیں, لیکن اگر اسی ہنسنے میں تضحیک کا پہلو ہو, کسی ذات کا مذاق اڑایا جائے, کوئی مزاح کرنا برا نہیں ہے, لیکن اگر اس مزاح میں کسی ذات کا, کسی گروہ کا یا کسی قوم کا مذاق اڑایا جائے, قرآن نے بھی اس کی ممانعت کی ہے. قرآن نے کہا لا يسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. قرآن نے ممانعت کی ہے اس کی. اسی طرح سے دسویں امام نے کہا کہ الحز و فقاہت الصفحا. دیکھیں, یہ کسی کی تضحیک کرنا, کسی کا مذاق اڑانا ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ ہم بڑی عقل مندی مذاق اڑاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق اڑانے والا بڑا عقل مند. وہ مذاق اڑانے والا بھی اپنے آپ کو بڑا تیز و ترار محسوس کرتا ہے. وہ ظاہر اس طرح سے کرتا ہے جیسے وہ بڑا ہی عقل مند آدمی ہے, وہ دوسروں سے بڑا ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ یہ قول معصوم ہے, کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ معصوم کہہ رہا ہے. ہمارا دسویں امام کہہ رہا ہے کہ دیکھو الحز و فقاہت السفہا، یہ مذاق اڑانا احمقوں کی تفریح ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ بے وقوفوں اور احمقوں کی تفریح ہے۔ ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑا کام کیا، امام کہتے ہیں احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا کام ہے۔ صناعت الجہالہ، اور جاہلوں کا کام ہے اور بے وقوفوں کی سب تفریح ہے۔ مذاق اڑانا دراصل اپنا مذاق اڑانا ہے۔ اس قول کی روشنی میں یہ بتانا ہے کہ اگر میں مذاق اڑا رہا ہوں تو میں عقلمند نہیں ہوں، جو مذاق اڑا رہا ہے وہ اس قول کی روشنی میں وہ عقلمند نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بے وقوف ہے، اور وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ جاہل ہے۔ بس خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم آئمہ کی سیرت پر حقیقی معنی میں عمل کر سکیں، ہم ان کے کردار پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو حقیقی شیعہ ثابت کر سکیں، ہم قرآنی تعلیمات پر کما حقہ عمل کر سکیں، اور اگر کسی الہی تنظیم میں ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ اپنے عمل سے اس تنظیم کو آگے لے کر چلیں اور اس کے اہداف تک پہنچانے میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ اور یہ تنظیم جس کو بنانے والے اس لیے بنا گئے ہیں کہ یہ تنظیم اس ملک میں وہ فریضہ انجام دے جو کہ ایک عظیم ترین فریضہ ہے، وہ فریضہ انجام دے جو کہ خلفائے الہی کا اہم ترین وظیفہ ہے، یعنی اس کائنات کو اگر اپنے کمال پر پہنچنا ہے تو اس کمال تک پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خدا کی آخری حجت کے ظہور کی زمینہ سازی کریں۔ اس تنظیم کے کاندھے پر یہ عظیم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بس اب اس تنظیم کے ذمہ داروں پر یہ وظیفہ عائد ہے کہ اس تنظیم کو اس اہم ہدف کی طرف لے کے چلیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس اہم ہدف پر عمل کرنے کے لیے اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لے کر آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔